فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنب الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کے چھٹے رکوع کی جو آخری دو آیات تھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے بارے میں آج مزید کچھ عرض کروں گا, اس لیے کہ سیرت نبوی کا ایک بڑا اہم واقعہ ان سے متعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمائش کی کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ. پہلے تو انہوں نے کچھ معذرت کی کہ حضور آپ کو میں قرآن سناؤں, جھجک گئے کچھ, آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی اور سے سنیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور ہی حاصل ہوتا ہے. بہرحال امتثال امر میں انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی آغاز سے. اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی وہ محفل تھی, سب لوگ سر جھکا کر بیٹھتے تھے حضور کے سامنے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی سر جھکا کر تلاوت شروع کی. جب اس آیت پر پہنچے, آیت نمبر 41, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, تو حضور نے فرمایا بس کرو بس کرو, حسبک حسبک. اب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نگاہ اٹھا کر حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یہ در حقیقت اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس سے, اس لیے کہ اس آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر امت کی طرف جو رسول بھیجا گیا قیامت کے دن میدان حشر میں, ایک ہوگا انڈیویجول محاسبہ, ایک ہوگا پہلے مجموعی محاسبہ. جب پوری امت کا محاسبہ ہو رہا ہوگا تو پہلے نبی کھڑے ہو کر یہ گواہی دیں گے, گویا کہ جیسے ہماری عدالتوں میں پروسیکیوشن وٹنسز ہوتے ہیں, سرکاری گواہ, تو وہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو کر گواہی دیں گے, اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا. یعنی دے کانٹ پلیڈ اگنورنس, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, میں نے ان پر اتمام حجت کر دیا تھا, بات واضح کرتی تھی, اب وہ رسپانسیبل ہے. گویا کہ اب پھر ان لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے مقابلے میں. تو حضور نے جب تصور کیا کہ ایک روز مجھے کھڑے ہو کر اپنے قوم کے خلاف یہ گواہی دینی ہوگی, تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا گیا اس کے بعد کہ اس روز یہ چاہیں گے کافر, یوم یود النزین کفرو وعصوا الرسول, تو جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی, وہ یہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض, کسی طرح زمین ان پر برابر کر دی جائے, یعنی زمین جو ہے پھٹ جائے, شک ہو جائے, وہ اس میں دفن ہو جائیں اور اوپر سے مٹی برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور اس روز وہ اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے. اب آگے چلیے, اب ایک بڑی تفصیلی آیت آ رہی ہے نماز سے متعلق. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اسلوب ہے سورہ نساء کا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا ہے, کہ مضامین آپس میں گتھے ہوئے ہیں, کچھ عبادات کے بارے میں بات آ جائے گی, معاملات کے بارے میں بات آ جائے گی, کبھی اہل ایمان سے خطاب ہوگا, کبھی منافقین سے ہوگا, کبھی یہودیوں سے ہوگا, کبھی عیسائیوں سے ہوگا, کبھی مشرکین سے بھی ہوگا. اس طرح جو ہے تحویل خطاب اس میں مسلسل ہوتا ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر نماز کے بارے میں فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اہل ایمان نماز کے قریب نہ جایا کرو جبکہ تم نشے میں ہو. شراب کے بارے میں پہلی آیت آ چکی ہے سورہ بقرہ میں, یسالونک عن الخمر والمیسر, اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, تو فرما دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں, وہ اسم ہما اکبر و من نفعہما, لیکن ان دونوں کے اندر گناہ کا پہلو زیادہ بڑا ہے ان کے نفع بخش پہلو سے. بس یہاں بات چھوڑ دی گئی. تو جتنے لوگوں نے تو واقعتاً جو ہے ان کے اندر آبادگی پیدا ہو چکی تھی کہ ہوا کا رخ دیکھیں اللہ کے مرضی کیا ہے, انہوں نے اسی میں شراب چھوڑ دی. لیکن ظاہر بات ہے ابھی حرمت کا حکم آیا نہیں تھا, لہذا بہت سے لوگ شراب پیتے رہے. اب یہ دوسرا حکم آیا ہے کہ اگر تم نے شراب پی ہوئی ہو اور نشے کی حالت میں ہو تو اب نماز نہ پڑھو, تمہیں کیا معلوم کہ آپ کیا پڑھ جاؤ گے. حتیٰ تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ جب تک نشہ اتر نہ جائے اور پھر تمہیں معلوم ہو کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز مت پڑھو. یہ گویا کہ دوسرا حکم ہوا. اس سے بہت سے لوگوں کو یہ رہنمائی مل گئی کہ شراب جو ہے بالآخر حرام ہو جائے گی. ابھی بھی حرام نہیں کی گئی, صرف یہ کہا گیا ہے کہ نماز مت پڑھا کرو نشے کی حالت میں. ولا جنب الا عابری سبیل حتیٰ تستغفروا, اور اگر تم جنوبی ہو یعنی تم نے بیویوں سے صحبت کی ہو تو اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تک کہ غسل نہ کر لو. البتہ یہ کہ اس میں کوئی رعایت ہے, اور وہ رعایت ہے مسافر کے لیے, الا عابری سبیل, وہ آگے آ رہا ہے. وان کنتم مرضى, اور اگر تم بیمار ہو, او والا سفر یا سفر پر ہو, او جاء احد منکم من الغائب, یا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہو, رفع حاجت کے لیے وہ باہر جاتے تھے تو یہی دیکھتے تھے کوئی نچلی ڈلوان والی جگہ ہو, یعنی یہ کہ رفع حاجت سے کوئی آیا ہو. او لامستم النساء, یا تم نے مقاربت کی ہو, قرب کیا, حاصل کیا ہو بیویوں سے, فلم تجدوا ماء, ان حالتوں میں اگر تم پانی نہ پاؤ, فتیمموا صعیدا طیبا, تو تیمم کیا کرو, ارادہ کر لیا کرو پاک مٹی کا. یہ تیمم کا حکم ہے, غسل اور وضو دونوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے, چاہے یعنی ناپاکی بڑی ہو چاہے ناپاکی چھوٹی ہو, تیمم جو ہے وہ دونوں کا قائم مقام ہے. تیمم معنی قصد کرنا. اب قصد کرو پاک مٹی کا, فامسحوا بوجوہکم, تو اس سے مل لو اپنے چہروں کو, وأیدیکم, اور اپنے ہاتھوں کو, ان اللہ کان عفواً غفورا, یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد خطاب ہو رہا ہے کچھ اہل کتاب سے. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. نصیبا من الكتاب کس لیے کہا جاتا ہے, کہ یہ کتاب تو در حقیقت ایک کل ہے, ایک وحدت ہے, اسی کا کچھ حصہ تھا کہ جو تورات کی شکل میں نازل ہوا, اسی کا کچھ حصہ تھا جو انجیل کی شکل میں نازل ہوا. تو نصیبا من الكتاب, یشترون الضلالہ, اور وہ اب گمراہی کو خرید رہے ہیں بجائے ہدایت حاصل کرنے کے گمراہی حاصل کر رہے ہیں. ویریدون ان تضلوا السبیل, اور نہ صرف یہ کہ خود وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں, اے مسلمانوں, وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں سیدھے راستے سے. واللہ اعلم بعدائکم, اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. وکفا باللہ ولیا, اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے, مدد کے لیے, تمہیں بچانے کے لیے ان کے شر سے, ان کی ریشہ دوانی سے, ان کی سازشوں سے بچانے کے لیے اللہ کافی ہے. وکفا باللہ نصیرا, اور کافی ہے اللہ بطور مددگار. من الذین ھادوا یحرمون الکلم عن مواضعہ, ان یہودیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کلمات کو ان کے اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں. ویقولون سمعنا وعصینا, اور بجائے سمعنا وعطانا کہنے کے وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور ہم نے رد کر دیا, نافرمانی کی. واسمع غیر مسمعین, اور وہ کہا کرتے تھے کبھی حضور سے, حضور ذرا میری بات سنیے, اسمع, لیکن ساری تم غیر مسمعین, سنیے اور نہ سنایا جائے تجھے, مطلب یہ کہ وہ ایک اور کلمہ جو ہے توہین آمیز, کیونکہ اسے خاموشی سے کہہ کر وہ اپنا دل ٹھنڈا کرتے تھے. وہ رائنا لیم بالسنتی, اور وہ رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو مروڑ کر, رائنا, اے ہمارے چرواہے, یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. بالسنتی وہ کانن فی الدین, اور دین کے معاملے میں یہ گویا کہ ان کی طرف سے کان ہوتا ہے, حملہ ہوتا ہے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا, واسمع وانظرنا, اور اے حضور ذرا ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے, لکان خیر لہم, یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا, واقوما, اور بہت سیدھی بات ہوتی, سیدھا طریقہ ہوتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ تعالی نے تو ان پر ان کے کفر کی پاداش میں لعنت کر دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا, تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر معدود چند لوگ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی, ایمان لاؤ اس شے پر جو ہم نے نازل فرمائی ہے, جو آئی ہے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس ہے. یہ قرآن آیا ہے, یہ تورات انجیل دونوں کی تصدیق کرتا ہے. من قبل ان نطمس وجوہ, اس سے پہلے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں. یہ چہروں پر ہماری آنکھیں ہیں, یہ اور جو آگاہ ہیں, تو گویا کہ ان کو سب کو برابر کر دیا جائے کہ عضو ہی کوئی موجود نہ رہے. ہم چہروں کو مٹا دیں, فنردوہا علی ادبارہا, اور پھر گردنوں کو موڑ کر چہروں کو پشت کی طرف کر دیں. اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا ہم ان پر ویسی لعنت کریں جیسے کہ ہم نے وہ ہفتے والوں پر لعنت کی تھی, انہیں بندروں کی شکل میں ان کی جو ہے شکلیں تبدیل کر دی تھی. وکان امر اللہ مفعولا, اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات تو پوری ہو کر رہتی ہی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, یہ آیت اس سورہ مبارکہ میں دو مرتبہ آئی ہے اور بڑی اہم ہے. اللہ اس کو تو ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ہاں اس سے کمتر جو گناہ ہوں گے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. شرک ہرگز معاف نہیں ہوگا, لیکن دو اس سے کمتر گناہ جو ہے جس کے لیے اللہ چاہے گا بخش دے گا. وہ بھی کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے, لائسنس نہیں ہے کہ اس سے کمتر گناہ لازماً معاف کر دیے جائیں گے, لیکن اس کا امکان ہے. جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا, لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے تو بہت بڑا گناہ جو ہے اس کا افتراء کیا ہے, بڑا طوفان باندھا ہے. یعنی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے, کائنات میں کوئی ہستی نہیں, کوئی شے نہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ہو. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم, کیا آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے تھے نا کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں, بہت ہی کہتے ہیں, ہم اصل انسان ہیں اور یہ باقی انسان تو انسان نما حیوان ہے, حیوان ہے اصل میں, انسان ہے ہی نہیں, یہ جنٹائلز اور یہ گویمز. بل اللہ یزکی من یشاء, یہ تو اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر لے, اور اللہ تعالیٰ واقعی پھر اس کو پاک کر دیتا ہے. واللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا, اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر دھاگے کے برابر بھی, کوئی دھاگے برابر بھی, بال برابر بھی, ہم اپنے محاورے میں کہیں گے ظلم نہیں ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ کذبا, دیکھو وہ کیسے اللہ کی طرح جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. وکفا بہ اسما مبینا, اور یہی ایک شے کافی ہے ان کے گناہگار ہونے کے لیے واضح طور پر, اللہ کی طرف کوئی بات غلط جڑ دینا تو اس کو منسوب کر دینا اللہ کی طرف. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یؤمنون بالجبت والطاغوت, لیکن وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, وہ لوگ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ہے در حقیقت زندم زندہ کی مثال, بجائے اس کے کہ اہل کتاب یہود یہ کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارا اختلاف ہے, ہم محمد کو تو نبی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم, باقی یہ ہے کہ واقعتاً ان کی تعلیمات سب جو ہیں وہ ہمیں قبول ہیں اور وہ ہم سے بہت قرب رکھتے ہیں. وہ زندم زندہ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عرب کے مشرق ہیں یہ زیادہ صحیح راستے پر ہیں بنسبت ان مسلمانوں کے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہوتی ہے زندم زندہ, شقاق جس کو کہا ہے قرآن مجید میں, جبکہ آدمی جو ہے اپنی ضد کے اوپر اڑ گیا ہو. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا, اور جس پر اللہ ہی کی لعنت ہو جائے, اللہ لعنت فرما دے, پھر اس کے لیے کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک, کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں, بادشاہی میں. فیض اللہ یوتون الناس نقیرا, تو اس صورت میں تو یہ کسی انسان کو ایک تل برابر بھی کوئی شہر دینے کو تیار نہ ہوتے. یہ تو اللہ کے خزانے ہیں, کھلے ہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جتنا چاہتا ہے دیتا. اگر ان کے ہاتھ میں اختیار آ جاتا تو یہ کسی کو تل دینے کو تیار نہ ہوتے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا یہ لوگوں سے حسد کر رہے ہیں اس شے پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے. اشارہ کدھر ہے, اسی قرآن کی طرف. سب سے بڑا فضل یہ ہے, اللہ نے یہ فضل دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد امیین میں سے تھے, لہذا بہت بڑا فضل اللہ کا امیین کے لیے ہو گیا. اس سے پہلے بھی یہ مضمون آ چکا ہے, حسدم من انفسہم, یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں در حقیقت, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصب تو 2000 برس تک ہمارے پاس رہا تھا, یہ آج ہم سے کیوں چھن گیا. وہ امید میں تو تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور قریب ہے, لیکن سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا. وہ اللہ نے اٹھا دیا حضور کو امیین میں سے, بس یہی ان کے لیے جو ہے سب سے بڑا امتحان بن گیا اور اس میں وہ فیل ہو گئے. اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا وہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دی ہے. فقد آتینا آلہ ابراہیم الکتاب, تو ہم نے ابراہیم کے اولاد کو کتاب بھی دی ہے, والحکمت حکمت بھی دی ہے, وآتیناہ ملکاً عظیماً, اور انہیں بڑی بڑی سلطنت دی ہے. اب یہ ابراہیم کے اولاد کہا ہے, اس لیے کہ بنی اسرائیل بھی تو ابراہیم کی اولاد تھے اور بنی اسماعیل بھی ابراہیم کی اولاد ہے. یہ گویا کہ نقطہ ہے مشترک, کامن پوائنٹ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں, کہ یہ در حقیقت دو شاخیں ہیں حضرت ابراہیم کی نسل کی. تو اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا تھا, تمہیں نبوت دیے رکھی اور تمہارے پاس کتابیں آئیں, انجیل آئی, تورات آئی, زبور آئی, اور بڑی حکومتیں بھی اللہ نے دی, حضرت داؤد کی مملکت, حضرت سلیمان کی مملکت, پھر مکہ بھی سلطنت, فمنہم من آمن, تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے, یعنی جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ومنہم من صد عن, اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو رک گئے ہیں اس سے, اور ان نے اپنے آپ کو تھام لیا, روک لیا. وکفا بجہنم سعیرا, اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے انہیں جلانے کے لیے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا, یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں عنقریب آگ میں داخل کریں گے, اور وہاں کیا ہوگا, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, جیسے ہی ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم ان کو بدل کر نئی کھالیں دے دیں گے. لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ مسلسل چکھتے رہیں. اب یہ سائنٹیفکلی یہ بات ہے کہ اصل میں جو یہ سینسری جو آرگنس ہیں وہ در حقیقت ہماری یہ کھال جو ہے احساس اسی میں ہے, درد کا احساس اسی میں ہوتا ہے, جلن جو ہے وہ یہی محسوس ہوتی ہے. کھال سے آگے جو ٹشوز ہیں وہ جلتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ درد کا احساس نہیں ہوتا. تو کھال دوبارہ دے دی جائے گی تاکہ وہ جو جلن ہے وہ پہم ہو, وہ مسلسل ہو, جاری رہے, اس میں کوئی کمی نہ آئے. ان اللہ کان عزیزا حکیما, یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے, کمال حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جن لوگ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے, سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار, ہم ان کو داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ازواج مطہرات, ان کے لیے وہاں ہوں گی بیویاں نہایت پاک باس, نہایت پاکیزہ. وندخلهم ظلا ظلیلا, اور پھر ہم داخل کریں گے انہیں ایک بڑی ٹھنڈی چھاؤں والی جگہ میں, ذل کہتے ہیں سائے کو, ذلا ذلیلا, بہت ٹھنڈی خوشگوار خنک چھاؤں میں. اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ اہل ایمان سے خطاب شروع ہو رہا ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, یہ تین آیتیں بڑی اہم ہیں جو آ رہی ہیں. انسانوں کی اجتماعی زندگی جو ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ معاشرتی زندگی, ملی زندگی, پھر ریاستی زندگی, یہ اجتماعیت کے مختلف جو ہیں وہ لیول سے, تو ان میں ظاہر بات ہے ہر سطح پر تین چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. ایک تو یہ کہ کوئی نہ کوئی منصب ہوں گے, کوئی ذمہ دار لوگ ہوں گے, کوئی حاکم ہوں گے, کوئی ہوں گے جن کے ذمہ داریاں سپرد کی جائیں گی انتظامی, ان کا تقرر ہونا چاہیے اہلیت کی بنیاد پر, کون اہل ہے. یعنی گویا کہ یہ جو اجتماعی مناسب ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ملک میں ہے اقتدار ہے, حکومت بننی ہے, یہ منصب ہے, اب اختیار ان کے پاس ہوگا, تو وہ اہل لوگوں کو منتخب کیا جائے, پہلی بات یہ. دوسرے یہ کہ ہمارا دستور اساسی کیا ہوگا, اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام فائنل ہوں گے ہر حال میں. تو یہ چیزیں جو ہیں جو بڑے بنیادی ہیں کسی اجتماعی زندگی کے اندر, یہ اصول طے ہو جائیں. تو سب سے پہلی بات فرمائی, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. یعنی یہ کہ جو مناصب ہوتے ہیں, منصب ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں, عہدے ہوتے ہیں, جو ان کے اہل ہوں, ان کی صلاحیت رکھتے ہوں, اس کی قابلیت رکھتے ہوں, ان کے سپرد کرو. نمبر دو, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو, انصاف کے ساتھ کرو. یہ عدلیہ جو ہے, اب یہی انسٹیٹیوشن ہیں کہ جو پھر ریاست کی سطح پر آپ کو معلوم ہے ڈیولپ ہو کر ایک انسٹیٹیوشن بن گئی ہے, اور یہ عدلیہ جو ہے جوڈیشری. ان اللہ نعما یعظکم بھی، دیکھو اللہ تمہیں یہ بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے، ان اللہ کانا سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہوں، صاحب اختیار ہوں، جو بھی تمہارے بڑے ہوں، حاکم ہوں، چودھری ہوں، جو بھی آپ کہیں، اولی الامر جو ہے ہر سطح پر ہوگا. ایک چھوٹی جگہ کے اوپر کوئی شخص انچارج ہے، وہ تحصیلدار ہے، اس سے بڑی جگہ پر کوئی اور شخص ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے یا کوئی اور ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اولی الامر ہے وہ. محلے کے اندر کوئی ہو سکتا ہے، جیسے دیہات میں نمبردار ہیں، فلاں ہیں، جو بھی اولی الامر ہے ان کا بھی کہنا مانو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے نظام تو اسی طرح چلے گا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے اولی الامر کی. مسلمان ہوں وہ لازمن، وہ اسلامی نظام تو تبھی ہوگا. اب اگر انگریز آ گیا تھا، اس کی حکومت تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر ہمارے لیے اصل میں کوئی مطلوب شے تو نہیں تھی، وہ تو مجبوری کی بات تھی کہ انگریز آئے، انہوں نے ہمیں فتح کر لیا، دبا لیا. لیکن یہ کہ مسلمانوں کا نظام ہوگا تو اولی الامر منکم، تم میں سے ہوں گے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی فرض کیجئے آپ کے یہاں ایک حکومت ہے، حاکم ہے، یا آپ نے الیکشن کے ذریعے سے جو بھی بہترین اہل نمائندوں کو آپ نے منتخب کیا ہے، ان کی حکومت ہے، لیکن کسی معاملے میں جو حکمران ہیں ان کے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، وہ ایک اجتہاد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں تو غلط اجتہاد ہے، یہ رائے شریعت کے مطابق صحیح نہیں، اب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، اطاعت مستقل جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. لہذا اب یہ طے کیا جائے گا کہ آیا واقعی ان کا اجتہاد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ یہ عدلیہ کو جائے گا. یعنی اگر پارلیمنٹ ہمارے ہاں ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، لیکن وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کر سکتی ہے، باہر نہیں جا سکتی. اگر کہیں وہ تجاوز کرتی ہے کتاب و سنت کے دائرے سے، تو ہر شہری کو حق حاصل ہے سپریم کورٹ میں پہنچ جائے کہ جناب یہ جو قانون بنایا ہے پارلیمنٹ نے، یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہے، میں ثابت کرتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے. اب وہاں علماء بھی آ سکتے ہیں، اپنی بات پیش کر سکتے ہیں، جورس کنسلٹس بھی آ سکتے ہیں، علماء اور وکلاء آئیں پیش کریں. بالآخر عدالت طے کرے گی کہ آیا واقعی اس میں کتاب و سنت کے حدود کے اندر اندر فیصلہ ہوا یا باہر ہو گیا. اگر باہر ہو گیا تو وہ فیصلہ کر دیں گے کہ یہ جو ہے نل اینڈ وائڈ ہے یہ قانون، یا اس کی یہ شکل جو ہے اس کی اب کوئی حیثیت نہیں، اور اب پارلیمنٹ اس کی جگہ متبادل قانون بنائے گی. یہ گویا کہ نقش شیل میں اس آیت کا حاصل ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اسی لیے اطیع دو بار تمہیں تو دہرایا گیا، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، مستقل اطاعتیں انہی کی ہیں، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیع نہیں لائے دوبارہ. اطاعت تو ہے اولی الامر کی بھی، لیکن وہ مستقل نہیں ہے، مستقل بذات نہیں ہے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر حکم دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ جو حکم چاہے دے دیں، یہ اختیار ان کا مطلق نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور یہ بہتر بھی ہے اور بہترین ہے انجام کار کے اعتبار سے. اب اس کے بعد جو ہے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ کافی طویل جائے گا، آیت نمبر 126 تک. لیکن جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، اصل میں تو وہ مضمون دیکھ کر اندازہ ہوگا کس سے خطاب ہو رہا ہے. اور ایک بات اور تمہیداً جان لیجئے کہ منافقین کے لیے اصل میں اسلام کی تین چیزیں تھیں جو بہت کٹھن تھیں، بہت مشکل تھیں. نماز سے انہیں وہ نہیں تھا، انکار نہیں تھا، نماز ہم پڑھیں گے، کوئی بات نہیں، روزے بھی رکھ لیں گے. ایک تو یہ کہ رسول کی اطاعت، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، اور رسول کا کام تو صرف یہی ہے نا کہ اللہ کا حکم پہنچا دے، خود اپنی دھونس کیوں جماتے ہیں، اپنا حکم کیوں دیتے ہیں. یہ ان کو بہت کھلنے والی بات تھی کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں نا، دو ہاتھ ہمارے ہیں، دو ان کے بھی ہیں، دو آنکھیں ان کی ہیں، دو ہماری بھی ہیں، انسان ہے نا، یہ بھی تو آخر عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے ہیں، تو انسان ہے. ایک تو ان پر اطاعت رسول بہت شاق تھی، نمبر دو ان پر جہاد اور قتال میں جانا بہت شاق تھا، اس میں جان کا خطرہ ہے، اور نمبر تین ہجرت بہت شاق تھی. ہجرت کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنا گھر باہر چھوڑ رہے ہیں, اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑنا ہو سکتا ہے, اپنے آبا و اجداد کی سرزمین کو. لہٰذا تین ایشوز کے اعتبار سے یہاں خاص طور پر گفتگو ہوگی. الم ترى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك, کیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کی طرف جو سمجھتے تو یہ ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت, اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کروائیں طاغوت کے ذریعے سے. طاغوت کی وضاحت میں کر چکا ہوں, جو بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے وہ طاغوت ہے. طغیانی کسے کہتے ہیں, دریا اپنے حدوں میں بہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اپنی حدوں سے نکل گیا طغیانی پہ ہے. تو انسان کا مقام کیا ہے؟ بندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جو انسان جو ادارہ جو انسٹیٹیوشن اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو جائے اور وہاں سے تجاوز کر جائے وہی طاغوت ہے. وہ انسان ہو, وہ جن ہو, وہ شیطان ہو, وہ کوئی ادارہ ہو, وہ ریاست ہو. آج کا سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ غیر اسلامی ریاست ہے. اس لیے کہ غیر اسلامی ریاست کیا کہتی ہے کہ ہم خود حاکم ہیں, سوورنٹی ہماری ہے, سوورنٹی بلانگس ٹو دی پیپل, اور عوام کے نمائندوں کو حق حاصل ہے, جو چاہے قانون بنائیں. شریعت وریت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, آسمانی ہدایت سے کوئی بحث نہیں. دو مردوں کی شادی کو ہم لیگلائز کر سکتے ہیں, ایک مرد شوہر قرار پائے گا, ایک مرد جو ہے وہ بیوی قرار پائے گا, اور وہ شادی جو رجسٹر ہو جائے گی ہم کریں گے. یہ ہے اصل میں اس وقت میں دور کا سب سے بڑا طاغوت, طاغوت اعظم. اسی طریقے سے جو عدالتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتی, کسی اور قانون کے تحت, وہ طاغوت ہے. اب یہ لوگ جو تھے وہاں پر یہودی بھی اور ان کے زیر اثر جو منافق تھے, وہ اپنے معاملات جو ہیں, کوئی معاملہ ہوتا تھا اگر تو انہیں معلوم ہوا کہ ہم سب ٹھیک راستے پر ہیں اور ہمارا حق ہے تو حضور کے عدالت میں لے آئے, اور اگر ذرا کوئی بات گڑبڑ ہے تو کہا اچھا نہیں حضور کے پاس ہم نہیں جائیں گے, ہم تو علماء یہود سے جا کر جو ہے معاملہ طے کرائیں گے, ان سے فیصلہ کرائیں گے. تو یہ بہت عرصے تک جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ مدینے میں یہ پیرلل نظام چلتا رہا ہے, کیونکہ یہودی بھی وہاں تھے, ان کے علماء تھے, ان کی بھی عدالتیں تھیں اور حضور کی آپ کی عدالت بھی تھی. لیکن ابھی چونکہ پورے طور پر جسے ہم کہتے ہیں نا موجودہ جو تصور ریاست ہے وہ اپنی ہمہ جہتی جو اس کے پہلو ہے اس کے ساتھ قائم نہیں ہوئی تھی. ابھی ایک حکومت تو بن گئی تھی لیکن ایک مکمل ریاست کی شکل نہیں تھی, اسٹیٹ نہیں تھی. لہذا یہ دونوں نظام چل رہے تھے, حالانکہ کسی بھی ریاست میں یہ دو عدالتی نظام نہیں چل سکتے لیکن وہاں چل رہے تھے. تو وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے اپنے فیصلے چکائے. وقت عمر ہوئے یکفروں بھی, حالانکہ انہیں تو حکم ہوا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں. آیت الکرسی کے بعد کی جو آیت آئی تھی وہ یاد ہوگی, ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. ویرید الشیطان ویضلہم ضلالا بعیدا, اور شیطان تو اسی پر تلا ہوا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر کے رہے گا اور گمراہی میں بھی بہت دور لے جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب ان سے کہا جاتا آؤ بھائی جو چیز اللہ نے نازل کی ہے قرآن اس کی شریعت, اور آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ ان کی عدالت میں آؤ. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ آپ سے رکتے ہیں, کھینچتے ہیں, کشیدگی محسوس کرتے ہیں, آپ کی عدالت میں نہیں آنا چاہتے, آپ کے پاس اپنا معاملہ نہیں لانا چاہتے فیصلے کے لیے. فکیف اذا اصابتم مصیبت, اب یہ ایک معاملہ ایک ہو گیا تھا واقعہ کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے جو تھا مسلمان لیکن منافق, ان کا کوئی جھگڑا ہوا. یہودی حق پر تھا تو یہودی نے کہا چلو محمد کے پاس, تم تو ان پر ایمان رکھتے ہو, اسے یقین تھا کہ حضور نے تو فیصلہ صحیح دینا ہے, اسے پتا تھا کہ میری پول کھل جائے گی, میں منافق ہوں. نے کہا نہیں, کعب ابن اشرف کے پاس چلتے ہیں, وہ طے کرے گا معاملہ. لیکن بہرحال یہودی نے کہہ سن کے اسے آمادہ کر لیا کہ حضوری کے پاس لے آیا. اب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا حق قرار دے دیا کہ حق اس کا ہے. وہاں سے نکل کر وہ کہتا ہے چلو ذرا عمر کے پاس بھی چلو, عمر سے بھی فیصلہ کرائیں گے, یعنی حضور کا فیصلے کے بعد حضرت عمر کے ہاں جا کر ان سے فیصلہ کرائیں گے. حضرت عمر کے پاس آئے, انہیں معلوم ہوا, یہودی نے بتایا تھا کہ ہم یہ مقدمہ پہلے محمد کے سامنے پیش کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا فتویٰ یہ ہے. آپ نے کہا یہ مسلمان ہو کر اور حضور کے فیصلے کے بعد میرے پاس آیا ہے فیصلہ لینے کے لیے, आपने आओ देखा ना था तलवार निकाली उसकी गर्दन उड़ा दी, एक वाजिब कत्ल है। हाँ मुसलमान ना होता तो बात और थी, ये मुनाफिक, ये तो इस्लाम का दावा कर रहा है और फिर जो है हुजूर का फैसला इसे कबूल नहीं, तो ये वाजिब कत्ल है। अब उसके बाद फिर उनके जो वो रसा थे वो रोते पीटते हुजूर के पास आए, वो तो जी हम सिर्फ ये चाहते थे मुसालहत हो जाए वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर ही गुफ्तगू हो रही है। तो कैफ इज़ा असाबत मुसीबत, तो क्या होगा जबकि उन पर कोई मुसीबत आ पड़ेगी, हजरत उमर ने जैसे कि कत्ल ही कर दिया, बिमा कदमत एदीहिम उनके अपने हाथों के करतूतों की वजह से, सुम्मा जाऊ का यहलिफूना बिल्लाह फिर ए नबी वो आपके पास आए रोते पीटते और अल्लाह का हल्फ उठाते हुए कस्में खाते हुए, इन अरजना इल्ला एहसानम व तौफीका, हमने तो यही चाहा था कि बेहतर बात हो जाए आपस में मुआफ़क़त पैदा हो जाए और सुलह हो जाए, इसके लिए हम हज़रत उमर के पास गए थे। उलाएकल्लज़ीना यालमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये वो लोग हैं कि अल्लाह खूब जानता है कि इनके दिलों में क्या है, फ़ारिज़ अनहुम, तो ऐ नबी आप इनसे एराज़ कीजिए, आप इनसे अपनी निगाहें फेर लीजिए, वाइज़हुम उनको नसीहत कीजिए, और नसीहत नहीं बल्कि फहमाइश कीजिए, वकुल लहुम फी अनफुसिहिम क़ौलन बलीग़, क़ौलन बलीग़ा, और ऐसी बात उनसे कहिए कि जो उनके दिलों के अंदर उतर जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिज़्ज़िल्लाह, अब ये मकाम आप देखेंगे कि इताअत रसूल के ताकीद पर कुरान मजीद का जामे तरीन अहम तरीन मकाम है। वजह क्या है, यही सबसे ज्यादा शाख गुजर रही थी बात मुनाफिकीन पर, अल्लाह की बात तो हम मानेंगे, रसूल की इताअत क्या है। ये जो आज हमारे मुनकरीन हदीस है, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताबुल्लाह काफी है, ये हदीसों की क्या जरूरत है, तो ये बिल्कुल वही मर्ज है, वही मुनाफिकत का मर्ज है कि जो शक्ल बदल कर हमारे यहां वो मुख्तलिफ सूरतों के अंदर आया है। वमा अरसलना मिन रसूल, हमने नहीं भेजा किसी रसूल को, इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, मगर इसीलिए कि उसकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। वराउ अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम जाऊ का, और ए नबी अगर इन्होंने जब इन्होंने अपने ऊपर कोई जुल्म ढाया था, कोई गुनाह किया था, जाऊ का वो आते आपके पास, फस्तगफरुल्लाह, वो खुद भी अल्लाह से इस्तिगफार करते, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी उनके लिए अल्लाह से इस्तिगफार फरमाते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो पाते अल्लाह को कि वो बहुत ही तौबा का कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। फला व रब्बे का, आप देखिए ये बड़ी जोरदार आयत है कुरान की, फला व रब्बे का ला युमिनून, तो नहीं और कसम है तेरे रब की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हरगिज मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमू का फी मा शजरा बैनहुम, जब तक कि ये आपको हकम ना बनाए उन तमाम मामलात में जो उनके दरमियान पैदा हो जाए, कोई झगड़ा हो, कोई मुकदमा हो, कोई मसला हो, जब तक आपको हकम नहीं मानते ये मोमिन नहीं है। और ना सिर्फ यह कि आपका फैसला मान लें, बल्कि सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, फिर जो फैसला भी आप कर दें उस पर अपने दिल में कोई तंगी भी महसूस ना करें, वक़्तुसल्लिमू तस्लीमा, और आपके फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर दें। जब तक ये कैफियत पैदा नहीं होती तो ये मोमिन है ही नहीं। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम, और अगर हमने इन पर फर्ज कर दिया होता कि अपने आप को कत्ल करो, अगर खुरुजू मिन दियारिकुम, या अपने घरों से निकल जाओ, मा फालू हो इल्ला क़लीलुम मिनहुम, तो न करते इनमें से मगर चंद, यानी होना तो ये चाहिए अल्लाह जो हुक्म दे, अल्लाह को मान लिया, रसूल को मान लिया, अब अगर रसूल के जरिए से अल्लाह का हुक्म आ रहा कि अपने आप को कत्ल करो या अपने लोगों को कत्ल करो, जैसा कि सूरह बकरा में हमने पढ़ा था, तो करना होगा, लाजमन करना होगा, जैसे कि बड़ी इसराइल में जो लोग तौहीद पर कायम रहे उन्होंने अपने कबीले के उन लोगों को कत्ल किया कि जो गौशाला परस्ती के अंदर मुलविस हो गए थे, तो ये न करेंगे, लमा फालू हो इल्ला क़लीलुम मिनहुम वलौ अन्नहुम फालू मा युअज़ूना बिही, और अगर ये कर गुजरे वो शय कि जिसकी इनको नसीहत की जा रही है, लकाना खैरल लहुम, तो ये यकीनन उनके लिए बेहतर होगा, व अशद्द तस्बीता, और ये उनसे उनके दिलों के अंदर और सबात और दिल जो है उनके ठुक जाएंगे अल्लाह के दीन पर। व इज़ल्ला अतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा, और इस सूरत में हम उन्हें अपने खास फजल से, अपने खास फैज से, अपने करीब से बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। वला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और हम इनको सीधे रास्ते पर चलाएंगे। अब इसके बाद फिर आयत आ रही है वही इताअत के मौजू पर, वह मन युते अल्लाह व रसूल, और जो शख्स इताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ उलाएका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो ये लोग होंगे उनके साथ کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ چار گروہ ہیں, چار جماعتیں ہیں. ٹاپ پر ہیں انبیاء, پھر دوسرے درجے میں ہیں صدیقین, تیسرے درجے میں شہداء, اور چوتھے میں عام صالح مومن, صالحین جو صحیح ہوں درست ہوں. مومن تو ہو سکتے ہیں کہ نام کے مومن ہیں, حقیقت میں منافق ہیں, یا مومن ہیں منافق بھی نہیں ہیں اور صحیح مومن بھی نہیں ہیں, لیکن یہ کہ بار بار اللہ کی کوئی نہ کوئی اطاعت کر رہے ہیں. تو بہت سے درجے ہوں گے, لیکن یہ چار درجے ہیں. منعم علیہم, جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اے رب ہمیں ہدایت بخش دے سیدھے راستے کی, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا, اس کی وضاحت یہ ہے. وہ کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوں گے اور بہت ہی اچھے اور عمدہ ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوگا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سب کچھ جاننے والا ہے, وہ جانتا ہے کون اس کے فضل کا مستحق اور حقدار ہے. اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو اطاعت رسول بہت شاق تھی, اور دوسرے قتال فی سبیل اللہ, لہذا اب مضمون شروع ہوا قتال کا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا, اہل ایمان اپنے ہتھیار لے لیا کرو, پھر چاہے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں باہر نکلو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے, اور چاہے سب اکٹھے ہو کر ایک فارمیشن بڑی فوج کی شکل میں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ, اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تاخیر کر دیتے, حکم ہو گیا چلو بھائی نکلو, انفروا فی سبیل اللہ, ابھی کہا اچھا جی مجھے ذرا یہ انتظام کرنا ہے, مجھے ذرا ابھی سواری کا معاملہ دیکھنا ہے, ابھی مجھے یہ کرنا ہے, بہانوں سے تاخیر کر رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ مہم بھی ہو گئی, اور وہاں پر کوئی فتح ہونی تھی تو فتح مل گئی, شکست ہونی تھی تو شکست ہو گئی. اب جب خبریں آئیں, فعید اصحابت کو مصیبت, تو اے مسلمانوں اگر تم پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی, قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکم معہم شہیدا, تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا مجھ پر, بڑا انعام کیا اللہ نے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. تو یہ اب گویا کہ یہ مسلمان جا رہے تھے اور مجھے بھی حکم تھا, میں اپنی مصروفیات کا بہانہ کر کے رک گیا, اور دیکھو اس طرح میں اللہ کا فضل ہوا ہے مجھ پر یہ کہ میں بچ گیا ہوں. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے, کوئی کامیابی مل جائے, فتح مل جائے, پھر مال غنیمت لے کر لوٹو, لَيَقُولَنَّ, تو وہ کہے گا کَلَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, گویا کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی دوستی اور محبت کا رشتہ ہے ہی نہیں. یا لیتنی کنت معہم, کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا, فافوز فوزا عظیما, تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. ورنہ اگر کوئی شخص مجبوراً پیچھے رہ جاتا تو اس حال میں وہ اپنے بھائیوں کے لیے خوش ہوتا کہ یہ میرے بھائی گئے تھے, میں تو نہیں جا سکا کسی وجہ سے, مجبوری تھی, میری حقیقی عذر تھا, لیکن یہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل لے کر لوٹے ہیں تو اپنے بھائی کی یعنی جو کامیابی ہے اس میں خوشی ہوتی ہے. لیکن نہیں, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, بس قتال کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو جو اپنی دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے عوض. اصل مسئلہ یہ ہے, آخرت مطلوب ہے یا دنیا مطلوب ہے؟ آخرت مطلوب ہے تو پھر جنگ میں جانے سے کیا رکاوٹ ہے؟ جتنی جلدی جائیں جنت میں داخلہ جتنی جلدی ہو جائے, دنیا تو بڑی دارالمحن ہے, مشقتوں کی محنت کی زندگی ہے, تکالیف ہیں, مصائب ہیں, دکھ ہیں, سو طرح کے, لہذا پھر جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی شے رکاوٹ نہیں ڈالتی. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ, اور جو کوئی بھی قتال کرے گا اللہ کی راہ میں, پھر چاہے وہ قتل ہو جائے, شہید ہو جائے, اور یغلب, یا غالب آ جائے اور واپس آئے غازی کی حیثیت سے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ان دونوں شکلوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, اور تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے, اور ان لوگوں کی داد رسی کے لیے جنگ نہیں کرتے جو کمزور ہیں, مغلوب ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جو ان آبادیوں مثلا مکے کے اندر بہت سے مسلمان ابھی رہ گئے تھے, پھنسے ہوئے تھے کافروں کے اندر, مشرکوں کے اندر, انہیں تکلیفیں دے رہے تھے. ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو سفر ہجرت کر سکتے تھے اور نہیں کر رہے تھے, ان کا ذکر بعد میں آ جائے گا. लेकिन ऐसे भी थे बहुत से जो बेचारे सफर कर नहीं सकते थे, कोई बहुत बूढ़ा है, कोई औरत है, बच्चे हैं, और ये कहे कोई बीमार है, यदि अब वहां पर वो सब जो है टॉर्चर उन्हें हो रहा है, तो तुम्हारी जो है गैरत जो है दीनी और हमीयत दीनी जो है वो जाती नहीं है, उनकी दादरसी के लिए, उनको उनके जुल्म से छुड़ाने के लिए जंग करने को तैयार नहीं हो, क्या हो गया तुम्हें? वह मालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़ाफीन, वो जो दबे रिप्रेस्ड लोग हैं जिनको के दबा लिया गया है, जो मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मिन रिजाल वल निसाए वल बिल्दान अल्लज़ीना यकूलून, मुझको जो सताया जा रहा है तो वो ये दुआएं करते रहते हैं, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िल क़रियति ज़ालिम अहलुहा, परवरदिगार हमें निकाल इस बस्ती से जिसके रहने वाले जो हैं ज़ालिम हैं, वजअल लना मिन लदुनका वलिया, और हमारे लिए तो खास अपने खजाना फैज से कोई हमारा वली, हमारा कोई दादरस, हमारा कोई पुष्पना, हमारा कोई हिमायती, हमारा मददगार भेज दे, वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और हमारे लिए खास अपने पास से हमें कोई कोई जो मददगार है वो भेज दे। अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जो लोग साहिब ईमान हैं वो तो जंग करते हैं अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबीलित तागूत, और जो काफिर हैं वो भी क़िताल कर रहे हैं लेकिन फी सबीलित तागूत, वो अपने बातिल दीन के लिए, बातिल माबूदों के लिए, झूठे माबूदों के लिए आखिर वो भी जंग कर रहे हैं। वक़ातिलू औलिया शैतान, तो ऐ मुसलमानों तुम इन शैतान के साथियों के साथ जंग करो, ये शैतान की पार्टी है, इन्हीं को सूरह मुजादला में कहा गया उलाइका हिजबुश शैतान, शैतान की पार्टी है और ये हिजबुल्लाह है अल्लाह की पार्टी है। अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा, और इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, जैसे कि इकबाल ने कहा कि दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पाबंदी है मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। फकातिलू औलिया शैतान, इन कैद शैतान कान ज़ईफा, यकीनन शैतान की चाल और तदबीर जो है वो बहुत कमजोर है। अलम तरा इल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ्फू अयदीकुम, तुमने देखा नहीं उन लोगों की तरफ कि जिनसे कहा गया था अपने हाथ रोके रखो, ये मक्के में मामला हुआ था, हुजूर का हुक्म था, वहां ये हुक्म हुजूर का था, कुरान मजीद की आयत कोट नहीं की गई थी, कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन यह कि हो सकता है कि वही ये खफी के जरिए से हुजूर को हुक्म दिया गया हो, और यह भी हो सकता है हुजूर का अपना इश्तिहाद हो जिसे अल्लाह ने ओन कर लिया, तस्लीम कर लिया, दोनों शक्लों में गोया कि वो फैसला और हुक्म अल्लाह की तरफ से करार पाएगा। अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़ू अयदीकुम, उस वक्त उनसे कहा गया था अपने हाथ रोके रखो, कोई जवाबी कार्रवाई न करो, वाकीमुस सलात व आतुज़ ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करते रहो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, तो अब जबकि उन पर जंग फर्ज कर दी गई है, इज़ा फरीकुम मिनहुम, तो उनमें से एक ग्रोह का हाल यह है, यख़शौना अन्नास कख़शयतिल्लाह, कि वो लोगों से डर रहे हैं जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए, औ अशद्दा ख़शिया, या उससे भी ज्यादा डर रहे हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा है या वो कह रहे हैं, रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, परवरदिगार ये तूने हमारे ऊपर जंग क्यों फर्ज कर दी, लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब, क्यों नहीं हमें जरा और ताखीर दी, हमें जरा और मोहलत देता। कुल मताउ दुनिया कलील, ए नबी इनसे कह दीजिए ये दुनिया का साजो सामान और यहाँ की दौलत और यहाँ की आसाइशें और यहाँ के तायुशात, ये कुछ बिल्कुल बेहकीकत है, इनकी कोई हकीकत ही नहीं। वल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत यकीनन बहुत बेहतर है उनके लिए जो तकवा की रविश इख्तियार करे। वला तुज़लमूना फतीला, और उन पर जुल्म नहीं होगा बाल बराबर, धागे के बराबर भी। ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी होगे मौत तो तुम्हें आ जाएगी, मौत तुम्हें पा लेगी, तुम्हें तलाश कर लेगी। वला कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, चाहे तुम बड़े ही मजबूत गढ़ियों के अंदर, किलों के अंदर किलाबंद हो जाओ। वइन तुसिबहुम हसनतुन यकूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह, वइन तुसिबहुम सय्यतुन यकूलू हाज़िही मिन इंदिक, कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह। और मुनाफिकीन का हाल यह है कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से आई, बड़ा अल्लाह का फजल है, और अगर कहीं उन्हें कोई तकलीफ आ जाती है यकूलू हाज़िही मिन इंदिक, वो हुजूर, ए हुजूर ये आपकी वजह से हो, आपने ये गलती की, आपने ये गलत काम किया, आपने ये फैसला जो था गलत किया। कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, कह दीजिए ये सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह तुम्हें कभी आसानी देकर आजमाता है, कभी तकलीफ देकर आजमाता है, कभी कुछ देकर आजमाता है, कभी कुछ छीन कर आजमाता है, ये अल्लाह के इम्तिहान की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कुल्लु मिन इंदिल्लाह फमाल हाउलाइल कौम ला यकादून यफ़क़हून हदीसा, तो क्या हो गया है इन लोगों को, ये कोई बात भी समझने के लिए आमादा नहीं है, ان کے اندر کسی بات کو سمجھنے کی بھی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.